حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، توکلت ہیں عبد اللہ یموت عبدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، الصلاۃ والسلام وتحیات الاکرام علی رسول اللہ العظم ابی القاسم محمد۔ وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه في القران وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انا علينا للهدى وانا لنا للاخره والاولى، صلوات۔ اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ہے محمد۔ جن احباب نے دمے دامے درہمے قدم سکھنے کسی بھی طور سے ان صفوف اعضاء میں اپنی پارٹیسپیشن کی ہے، ان کی محنت زحمت کاوش کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین درود پاک ہدیے گھر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بزرگان، وہ احباب جو سال ہائے گزشتہ میں ان مجالس کی رونق اور زینت رہے، اور امسال اس جہان فانی کو چھوڑ کے برگاہ محمد و آل محمد میں پہنچ گئے، ان تمام محرومین کے بلندی درجات کے لیے ایک بلند ترین صلوات ہدیے گھر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تاجل ظہور کے لیے ایک درود پاک بھیجنے پر محمد صلی اللہ علیہ۔ ایک دفعہ زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے ایک عقیدتاً احتراماً محبت بھرا درود پاک ہدیے گھر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب بدل مہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے محرومین کے لیے، بانیان صف حاضر کے محرومین کے لیے، اور وہ محرومین جو جہاں فانی سے کوچ کر گئے اور علم و جلوس کے شریک کار رہے، ان سب کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خالق مطلق ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، زمانے کے امام کو راضی ہم سے خوشنود فرمائے، ان کی زبان اطہر کو پروردگار ہم سب کے لیے دعاگو قرار فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلیل ظہور کے لیے، جمیع مومن و مومنات کے حفظ و امان کے لیے ایک محبت بھرا درود ہدیے گھر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ۔ سلسلہ گفتگو وسیلہ ہدایت کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو سہارے کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ خدا اپنی ذمہ داری کا اعلان فرما رہا ہے، انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ دنیا و آخرت کا انتظام چونکہ مجھ خدا کے ہاتھ میں ہے، مفہوم کلام خداوند، چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام انتظام و انسرام مجھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دنیا و آخرت میں ہادی بھی میں ہی نامزد کروں گا۔ بس پروردگار عالم نے یہ ہدایت کی ذمہ داری اپنے تئیں لے کر جہاں انسان کو عقل بطور امام بطور ہادی نفس لوامہ بطور ہادی وسیلہ ہدایت عطا کیا، وہاں خدا نے بشریت کو طول تاریخ میں کبھی ہدایت کے مخزن سے مرکز سے جدا نہیں کیا، بلکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی کوئی نہ کوئی رہبر اپنی ذات کی جانب سے بشریت کی ہدایت کے سامان کے طور پہ خدا نے نامزد بھی کیا اور لوگوں کے درمیان بھی رکھا۔ ہدایت اتنی مہم و اہم کہ میں نے پہلے بھی اپنی مجالس میں عرض کیا کہ انسان نہیں تھا، انسان کا ہادی زمین پہ تھا۔ جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ ہدایت لینے نہیں ہدایت دینے آیا۔ آدم خدا کا تربیت یافتہ ہدایت دینے کے لیے آیا، یعنی خلیفہ بن کر آیا، نبی بن کر آیا۔ ایسا زمانہ بھی رہا دوران زمان، کل کی گفتگو کے محاصل کے طور پر عرض کروں کہ ایک وقت میں 70-70 انبیاء ایک زمانے میں موجود رہے، 70-70 انبیاء ایک دورانیے میں خدا کی طرف سے حجتیں موجود رہیں مختلف علاقوں میں، حتیٰ کہ خدا نے کہا کوئی ایسی قوم نہیں کہ جس میں میں نے نبی نہ بھیجا ہو، کوئی ایسا قریہ نہیں جس میں میں نے نبی نہ بھیجا ہو۔ یعنی اللہ نے یہ جو 1,24,000 کوش پیغمبر بھیجے، یہ بستیوں میں قبیلوں میں علاقوں میں آئے اور بشریت کی ہدایت کا وسیلہ بن کے آئے۔ انسان کی جس کی ابتدائی خلقت سے مخلوق جنات کے ایک فرد کے ساتھ دشمنی ٹھن گئی اور اس نے خدا کے محضر میں کہہ دیا کہ میں اس کو جس کو تو نے اتنا معزز کر دیا کہ تمام ملائک کا قبلہ بنا دیا، جس کو مسجود ملائک قرار دیا، میں اس کی ساری اولاد کے بارے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں لا اغوینہم جمیعا، میں اس کے ساری اولاد کو تیرے راستے سے اچک کر لے جاؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ دو منزلیں ہیں، ایک ہے شیطان نے یہ نہیں کہا لعزلنہم جمیعا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، نہیں لاغوینہم جمیعا۔ ازلنہ یعنی مثلا ہم اس گلی سے آ رہے تھے، ادھر مڑنے کے بجائے بائیں مڑنے کے بجائے ہم دائیں مڑ گئے، ہمیں تھوڑے دیر فاصلے سے اپنی منزل نظر نہیں آئی، ہم پلٹ کے اس راستے پہ آئے، وہاں سے پلٹ کے اپنے راستے کو ٹھان لیں، 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یعنی ایک منزل پہ ہم سے غلطی ہوئی، گلیوں میں ہم بھٹک گئے، مڑ کے منزل پہ آج نہیں گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 2 دن بعد گمراہی سے ہم منزل کی طرف چلے آئے۔ لیکن جب لاغوینہ ہے یعنی اس منزل سے اٹھا کے ہمیں کسی اور منزل میں جا کے چھوڑا جائے، تو پھر ہم اپنی منزل کو ڈھونڈنا چاہیں، مثلا یہاں سوڈی وال سے ہمیں اٹھایا جائے، کڈنیپ کیا جائے، اغوا کیا جائے اور جا کے ہمیں کراچی چھوڑ دیا جائے، اور ہم کراچی میں رہتے ہوئے گلیوں میں پھرتے ہوئے اس امام برگاہ میں پہنچنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل ترین ہو جائے گا۔ اور شیطان نے یہ کہا کہ پروردگار نے گمراہ نہیں، لاغوینہم جمیعا سب کی سب اولاد آدم کو تیرے راستے سے اغوا کر کے لے جاؤں گا، اچک کے لے جاؤں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی اس نے اقرار کیا الا عبادک المخلصون، مگر آج ہی اعلان کرتا ہوں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پہ میرا جادو نہیں چلے گا، ان پہ میرے شیطانی وسوسے ان کے اوپر اثر نہیں کر پائیں گے۔ بس یہ انسان دشمن بنا تو خدا نے اس کی دشمنی کی بابت ہمیں خبر دی ان شیطان علیکم عدو مبینا، اے بنی آدم بچتے رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ پروردگار ہمیں شیطان نے کبھی راستے میں نہیں روکا، کسی کو روکا ہو کہ بھائی تم نے یہ کیا تو میں تو یہ مکہ ماروں گا، یا کوئی نہ سزا کہا ہو شیطان نے روک کے ہمیں، شیطان نے ہمیں کبھی نہیں روکا, کہیں ملا ہو راستے میں کسی کو جاتے ہوئے شیطان, شیطانی اور صاف والے لوگ ملے ہوں گے, شیطان بن نفس آپ کو کسی کو ملا ہو, مجھے تو بہرحال نہیں ملا جہاں اس نے اپنی دشمنی کا اظہار میرے ساتھ کیا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے میرے دل میں وسوسے القا کیے, میں نے اپنے رب کی محفل کو چھوڑا, میں اس کی محفل میں چلا گیا, یہ ممکن ہے. مگر شیطان ظاہر بظاہر مجھ سے ملا ہو ایسا نہیں. لیکن جب اللہ نے یہ کہا جہاں پہ میں منزل, کل اس بات سے پھر کئی بات اور چلی گئی اور یہ بات آگے بڑھا نہ پایا, جس منزل پہ اللہ نے ہمیں کہا نا یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان کی بات مت ماننا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اعبدونی بس میری بات ماننا. تو یہ وہ منزل تھی کہ جب اللہ ہمیں عالم زر سے صلب آدم میں ہمارے تمام بشریت کو, تمام انسانوں کو, اس میں مسلمان نہیں تھے فقط شیعہ نہیں تھے, سنی نہیں تھے, تمام اولاد آدم چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتی ہو, پہلے ہوں, اس زمانے کے ہوں, آئندہ والے زمانے کے, ساری اولاد آدم جو بھی پسلے آدم ہیں, اس میں صرف پاکستانی نہیں تھے, پوری دنیا میں جہاں انسان گزر چکے, جو انسان ہیں, جو انسان آئیں گے, سارے انسانوں کو اللہ نے کہا. یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون, یا ایھا المؤمنون, یا ایھا المتقون, نہیں, یا ایھا الحادون یہودیوں, نہیں, یا ایھا المسیحون اے مسیحو, نہیں. اللہ نے کہا یا بنا آدم, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, یہ تمہارا دشمن ہے. دشمنی کس بات کی؟ کہ یہ اللہ کے راستے سے ہمیں گمراہ کرے گا. اللہ نے کہا ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی, اولاد آدم اس کی بات نہ ماننا اور پریشان بھی نہ ہونا, ہدایت کی ذمہ داری میں اللہ لیتا ہوں, بناتا رہوں گا, تمہیں گمراہی سے بچاتا رہوں گا. اللہ نے گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ایک زمانے میں 70-70 نبی بھیج دیے. اب ایمان سے بتانا, جب میرے مصطفیٰ, میرا رسول, اللہ کا نبی, ہم سب کا مصطفیٰ, ہم سب کا رسول, 28 سفر المظفر یا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دنیا سے جا رہے تھے, تو کیا اللہ نے شیطان کو موت دے دی؟ شیطان کو موت دی؟ شیطان کو مارا؟ نہیں, شیطان آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو یوم یبعثون تک کی مہلت دی ہوئی ہے, قیامت کے دن تک کی مہلت ہے. آخری نبی ہے میرا مصطفیٰ, آخری رسول ہے میرا مصطفیٰ, میرے نبی کے بعد کسی عنوان پہ کوئی نبی نہیں, میرے رسول کے بعد کسی عنوان پہ کوئی رسول نہیں. اب گمراہ کرنے والا موجود ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو, یہ اللہ کی عدالت پہ حرف ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے محمد سے وحی کی مصدق زبان سے اعلان کیا کہ میں ہدایت کے دروازے بند نہیں کر رہا, نبوت کے دروازے کو کامل کر رہا ہوں. میں ہدایت کا دروازہ بند نہیں کر رہا, رسالت کا دروازہ بند ہو رہا ہے. اور گھبرانا بھی نہیں, اب نبوت اور رسالت دو چیزیں تو جو کریے گا, ایک ہے سلسلہ ہدایت, ایک سلسلہ نبوت. سلسلہ نبوت بھی ہدایت کا ذریعہ ہے, ایک ہے سلسلہ رسالت, سلسلہ رسالت بھی ہدایت کا وسیلہ ہے. نبوت اور رسالت ہدایت کے ذرائع ہیں, ہدایت کا ذریعہ ہے نبوت اور رسالت. میرے مصطفیٰ پہ سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا, سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے. سلسلہ ہدایت نہیں رکا, سلسلہ رسالت رکا ہے. اسی لیے ہم پیروان مکتب اہل بیت, پیروان محمد و آل محمد, ہم کہتے ہیں کہ بعد پیغمبر ہدایت کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ ہدایت کا سلسلہ قرآن دے گا اور وارثان قرآن دیں گے. وہ سلسلہ ہدایت قرآن دے گا, وارثان قرآن دیں گے. ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی روایت موجود ہے کہ رسول خدا کے ارشاد گرامی, میں نے عرض کیا تھا اپنی پہلے دن کی گفتگو میں, رسول خدا نے یہی وصیت فرمائی کہ یہ ہدایت کا ذریعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہدایت کا ذریعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جو تو ان سے متمسک رہے گا, جو ان سے جڑا رہے گا, وہ گمراہی سے بچ جائے گا, وہ گمراہی سے بچ جائے گا. اور میں نے اپنی پچھلی مجالس میں کیا, اس کو ربط دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
کہ ان کا فقط ہم کہیں پانی 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 تو پیاس نہیں بجھتی، ہم کہیں قرآن 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 تو ہدایت نہیں مل جاتی، اور اسی طرح ہم کہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت تو ہدایت نہیں مل جاتی۔ بس ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ کیا کہتا ہے، فرمانے اہل بیت کو پڑھیں تاکہ خبر ہو کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے پڑھنے پہ بھی ثواب رکھ دیا، جس طرح کہا نا من ناظرا الی وجہ علی ابن ابی طالب فہو عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھو تو عبادت، اسی طرح جس طرح قرآن کو پڑھو گے تو عبادت۔ حضرت ابو بکر رسول خدا کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ کی حجرے میں بیٹھے ہیں، امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں رسول کے گھر میں، حضرت عائشہ سے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی علی تیرا بھائی ابھی آ جاتا ہے، میرے بابا بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کمرے میں ہیں، حضرت علی صحن میں بیٹھ گئے، ماں باپ بیٹی کو بات کر رہے ہوں گے، علی صحن میں بیٹھ گئے، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر سے بات کر رہی تھی، اور حضرت ابو بکر گھر سے باہر حجرے سے باہر سامنے بیٹھے ہوئے جوان کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں اور حضرت ابو بکر بیٹی کو دیکھنے کی بجائے اس جوان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اے میرے باپ، اے میرے باپ ابو بکر، اے حضرت ابو بکر، باہر دیکھی جا رہے ہو، علی کو دیکھے جا رہے ہو، اس سے آنکھیں بھی جھپک نہیں رہے، نظریں بھی نہیں ہٹا رہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو، آواز آئی پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہا، آج کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہوں، علی کو پہلے بھی دیکھتا تھا مگر آج محمد نے مسجد میں کہا ہے، خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے بتایا کہ رسول نے مسجد میں کہا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ آج دو کام کر رہا ہوں، محمد کے بھائی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ تھوڑی تھوڑی زحمت کریے گا، فاصلہ رکھتے ہوئے سمٹ جائیے گا۔
محمد والے محمد
صلوات، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے اللہ بیٹا آپ لوگ اٹھ کے ادھر نہیں آ جاتے میرے چاند، آپ لوگ اٹھ کے ادھر آ جائیں بیٹا، آپ چاروں بھائی اٹھ کے ادھر آ جائیں، آ جائیں بیٹا، آپ لوگ اٹھ جائیں ادھر آ جائیں، شاباش، خالی جگہ پہ آ جائیں، یا ایک محبت بھرا دل پاک بھیجے بر محمد والا، ایک پھر بھی صلوات کہا دیو بر محمد والا، بس ایک زمانہ ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑی محدود ہے، اور ستر ستر نبی صرف بنی اسرائیل میں ایک وقت میں موجود ہیں۔ آج جب انسان عربوں کی تعداد میں، عرب ہا انسانوں کی تعداد موجود ہو اور اللہ کا بھیجا ہوا ہادی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، نبی میرا نبی آخری، رسول میرا آخری، لیکن سلسلہ ہدایت جاری ہے۔ رسول نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، انہوں نے جا کے ہدایت کی ذمہ داریاں سنبھالی، رسول نے اپنے اہل بیت کی تربیت کی، پھر اہل بیت کے افراد نے اپنے اصحاب کی تربیت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانہ امامت میں 1000 غلام خریدا، 1000 غلام کو دین محمد و آل محمد سے روشناس کیا، اور ان کو راہ خدا میں آزاد کر کے مبلغ محمد و آل محمد بنا دیا، تبلیغ دین کے لیے ان کو روانہ کیا۔ ہر زمانے میں یہی سلسلہ ہدایت تھا، مگر فرق رہا، جہاں اہل بیت سے نسبت رہی وہاں ہدایت اس طرح سے پھیلی کہ سب کو جم کر کے آگے بڑھے، مگر جہاں تعصب کی عینک آ گئی وہاں اسلام میں ہی کشتان شروع ہو گیا۔ اب اس جانب میں بڑھنا نہیں چاہتا، انتہائی دردناک پہلو ہے، موضوع تشنا رہ جائے گا، پر سلسلہ ہدایت اہل بیت نے جاری رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر مجھے اجازت ہے شروع سے شروع کروں, امیر المومنین نے, علی ابن ابی طالب نے, حضرت ابو بکر کے بھی دور حکومت نے, حضرت عمر کے بھی دور حکومت نے, حضرت عثمان کے بھی دور حکومت نے اپنی ذمہ داری کو اس طور سے نبھایا کہ جب بھی اسلام پہ مشکل بنی, جب تک خلیفۃ المسلمین پہ مشکل بنی, جب بھی ہدایت کے راستے میں مشکل بنی, علی برسرے میدان آئے, یہودی کے باغ میں بھی مزدوری کی, اسلام کی بھی نگہداری کی. امام حسن مشتبہ بھی اسی طرح سے, امام حسین بھی اسی طرح سے, امام سجاد کے زمانے میں چونکہ یزید کی حکومت سخت تھی, اس کے بعد مروان کی حکومت اس سے سخت تر تھی, اب مدرسہ قائم کرنے کی اجازت نہ تھی, لیکن امام سجاد نے اپنی ذمہ داری دعاؤں کی صورت میں نبھائی. حکومت کے افراد بھی کچھ نہ کہہ سکے, بات اللہ سے ہوتی تھی, ہدایت بندوں کی ہوتی تھی. اب بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں ٹھن گئی, عبداللہ ابن زبیر کی, زبیریوں کی اور حکومت کی, عباسیوں کی اور حکومت کی آپس میں ٹھنی. امام باقر کو موقع ملا تو انہوں نے باقاعدہ مدرسہ قائم کیا, مدرسہ قائم کیا کہ جس میں تعلیم دین کا سلسلہ ایسا دیا کہ ہدایت کے وسیلے مہیا کرتے رہے. اور پھر امام جعفر صادق نے اس مدرسے کو عروج دیا کہ اس مدرسے کے طالب علموں میں جابر بن حیان جیسے کیمیاگر, اس طالب علم اس مدرسے کے طالب علموں میں بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے کیمیاگر, بڑے بڑے جغرافیہ کے ماہر, حتیٰ کہ بو علی سینا جیسے بھی اسی مدرسے کی روشن نشانیوں میں سے نشانی قرار پائے. امام صادق کے بعد امام کاظم کی اکثر زندگی قید میں گزری, مگر وہ مدرسہ شہزادیہ, مدرسہ باقریہ, مدرسہ جعفریہ جاری و ساری رہا. کبھی امام رضا سنبھالتے اور امام رضا کے بعد امام تقی جواد اور امام جعفر صادق کے بیٹے محمد بن جعفر اس مدرسے کو چلاتے رہے. یعنی ہدایت کی ذمہ داری جن کے کندھوں پہ تھی انہوں نے ہدایت کی ذمہ داری کو نبھایا, اگرچہ صعوبتیں بھی آئیں ذمہ داریوں کو نبھایا. دنیا ایک وقت وہ آ گیا کہ اسلام کے بیچ میں بیٹھ کے اسلام کے تمسخر ہونے لگے, کمیونسٹوں کی کتابوں کے عربی میں ترجمے ہونے لگے, لاطینی فلسفہ اور یونانی فلسفہ. جب اس کے ملحدین کی کتابوں کے ترجمے ہونے لگے تو اب اسلام میں دہریت آنے لگی, یعنی خدا کا وجود سے انکار ہونے لگا. تو اس زمانے میں بھی میدان عمل میں اتر کے جنہوں نے توحید کے لیے جان مال کی بازی لگائی وہی شاگردان محمد و آل محمد تھے, اصحاب پیغمبر کی اولادیں تھیں, اہل بیت کی اولادیں تھیں, اہل بیت کے افراد تھے کہ انہوں نے دہریت کا مقابلہ کیا. وہ ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ حالت یہ تھی کہ بصرہ کے گورنر کے دربار میں خدا کے نہ ہونے پہ دلیلیں قائم کی جا رہی ہیں کہ اللہ نہیں ہے, خدا ہے ہی نہیں. اور ہماری گفتگو سے بھی یہ بات منسلک ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی, ان دو کی معرفت تب ہوگی جب رسول کی ہوگی, رسول کی معرفت تب ہوگی جب خدا کی ہوگی, اور خدا کی معرفت تب ہوگی جب محمد مصطفیٰ کی ہوگی. یعنی ایک سلسلہ ہے جو آپس میں چین سے جڑا ہے, امام کی معرفت ہوگی تو رسول کی معرفت, رسول کی ہوگی تو خدا کی معرفت, اور جب خدا کی ہوگی تو رسول کی معرفت ہوگی, رسول خدا کی معرفت ہوگی تو رسول کی, رسول کی ہوگی تو امام کی معرفت ہوگی. بس ایک سلسلہ ہے جو طول میں جاری ہے, طول میں جاری ہے. تو جو کریے گا ایک درود پاک کا حدیث عمر محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
امام نقی علیہ السلام کا دور امامت ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بصرہ دہریت کا مرکز بنا ہوا ہے, جو دہریوں کا سب سے بڑا سرکردہ تھا اس کا امام نقی کے شاگرد سے مناظرہ ہوا. کس بات پہ؟ کہ کیا خدا قادر ہے یا قادر نہیں ہے, خدا قادر ہے یا قادر؟ دیکھیے اہل بیت رسالت جو ہیں وہ دو چیزوں سے کام لیتے ہیں، اپنے قول سے کام لیتے ہیں، اپنے عمل سے کام لیتے ہیں. بعض دفعہ بدیہن کسی چیز کی نفی کر کے، بعض دفعہ اس چیز کے مقابلے میں بہتر چیز، یعنی اس چیز کے مقابلے میں حق چیز پیش کر کے. جیسے امام حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے، ایک ضعیف العمر صحابی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور وہ وضو غلط کر رہے تھے. اب یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اب کیا کیا؟ ان سے کہا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. طریقہ دیکھیے نا اہل بیت رسالت کا، وسائل وسیلے ہدایت جن کو رسول نے بنایا، خدا نے جن کو وسیلہ ہدایت قرار دیا، ہدایت دینے کا سلیقہ دیکھیے. اب دونوں بھائیوں نے وضو شروع کیا، بوڑھے صحابی پیغمبر کا دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک جیسا وضو کر رہے ہیں. جب دونوں نے ایک جیسا وضو کیا تو آٹومیٹکلی جب وضو مسا پہ ختم ہوا تو وہی صحابی کہنے لگے کیا طریقہ تبلیغ ہے محمد و آل محمد کا، کیا سلیقہ ہدایت ہے اولاد زہرا کا. دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے سانے پہ بٹھا کے محمد کے محضر میں پہنچ کے کہا یا رسول اللہ، اگر میں ساری زندگی اس طرح وضو کر کے نماز پڑھتا رہتا تو مجھے یقین ہو گیا میری نمازیں بھی میرے منہ پہ دی ماری جاتی، میرا وضو بھی میرے منہ پہ دی مارا جاتا. آج ان دو شہزادوں نے میرا دین بھی بچا لیا، میری آخرت بھی بچا لی. اور صرف یہ نہیں کہ اپنوں کو ہدایت دی ہے، اب بات کہیں اور چلی ہے تو پچھلی بات پھر کسی منزل پر کروں گا. صرف اپنوں کو نہیں، باقیوں کو بھی ہدایت عمل کے ذریعے سے بھی. امیر المومنین سفر میں ہے تنہا ہے، علی سفر میں ہے تنہا ہے، تنہا سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، سر راہ ایک اور مسافر کسی دوسری جانب سے شامل ہوا اور دو مسافر اکٹھے ہو گئے. دوسرا مسافر یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا، ربی تھا ان کا، یعنی بڑی صدا کے علماء میں سے. اس نے علی کی حالت کو دیکھا، لباس دیکھا، شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، تو سوال کرنے لگا کہ آپ من اینا، کن سے ہیں؟ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، دہریے ہیں، کیا ہیں، من اینا، کن سے ہیں؟ فرمایا انا من امت المرحومہ، میں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہوں. کہا آپ من العلماء او غیر منہم، کیا علماء سے ہیں یا غیر علماء سے؟ تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. یہ نہیں کہ میں عالم ہوں، فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں، جہالت ہم سے دور ہے. تو اس نے کہا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ حضرت نے بتایا فلاں منزل تک. اس نے کہا اتفاق سے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. کہا پھر، اس نے کہا یہودی عالم نے، پھر ہم اکٹھا سفر بڑھاتے ہیں، آپ کی باتوں میں شرینی ہے، راستے میں سفر کریں گے اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی، راستے میں باتیں ہوتی رہیں گی، تو جو کریے گا. اب وہ علمی بات کرے تو باب علم کے سامنے کون سی علمی بات، سلامت رہے. علی بات کریں تو اس کی کیا حیثیت کہ وہ علی کے سامنے، رسول کے مربی، رسول کے تربیت شدہ کے سامنے وہ بات کر پائے. اب سامنے جو آئے تو ایک دریا ہے، سمندر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، اینی وے ایک پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، آبشار گر رہی ہے، اس کے سے بڑا ذخیرہ بن گیا اور راستے میں وہ پانی ہے. اب کیا، اب یہ جو ربی ہے، یہودی جو بڑا عالم ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ علم کے کئی ابواب کے سامنے، علی کے سامنے میں مات کھا گیا، اب میں اپنے تقوی اور علم کی دھاک علی پہ بٹھاؤں. اس نے اپنی ابا اتاری، پانی پہ بچھائی، کچھ دم کیا، وہ ابا پتھر بن گئی. اس نے گھوڑے کو ایڑی دی، اس نے پاؤں آگے رکھا، گھوڑا اس پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ پتھر کی سل جو بنا پانی میں تیر کر دوسری جانب چلی گئی. دوسری جانب جا کے دور کھڑے علی کو دیکھ کے اس نے ہاتھ ڈال کے اس سل کو سیدھا کیا، جھاڑا، ابا اپنے دوش میں پہن لی، ابا یہ جو ہم پہنتے ہیں، عرب کا لباس تھا نا, اب آپ نے دوش پہ پہن لی. اب وہ سوچ رہا ہے کہ علی اب کیا کرے گا. علی نے دلدل کی لجام کو حرکت دی, دلدل نے پانی پہ پاؤں رکھا, پانی پہ چلتا ہوا دلدل پانی کے اس پار چلا. اب یہ یہودی حواس باختہ ہو گیا, کہنے لگا میرے پاس تو ایک اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے میں نے یہ کپڑے کو پتھر کی سل بنا کر اور اس طاقت سے پتھر کے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے پتھر کی سل بنائی. لکڑی کا تختہ نہیں, چاہتا تو لکڑی کا تختہ بناتا مگر پتھر کی سل کو پانی کے اوپر تیرایا. نہیں غور کیا آپ نے, پتھر کی سل کو پانی کے اوپر تیرایا, وہ تو اسم اعظم کی طاقت تھی. علی مسکرائے, فرمایا کون سا اسم اعظم ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میں تو ایلیا کہتا ہوں. کہا اللہ نے یہی نام میرا آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. ایسے نہیں مل کے عبادت مکمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے یکزبا نعرہ حیدری
ہر صبح کے ساتھ یہ دل بولا
علی مولا علی مولا علی مولا.
اگر تھوڑا سا مزید سمٹ سکے تو جو دوست باہر کھڑے رہ گئے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے, چونکہ بھائی بارش ہو رہی ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. مہربانی کریں اگر تھوڑا تھوڑا سمٹ سکے تو.
نعرہ تکبیر,
بس محمد و آل محمد وسیلہ ہدایت ہیں اور ان کے تربیت شدہ افراد وسیلہ ہدایت ہیں. ہر زمانے میں تربیت کا انتظام جاری رکھا, اسی لیے مکتب اہل بیت جوہر نہیں بنا, ایک سیل رواں کی صورت میں آگے بڑھتا رہا. اس مکتب کی نگہداری کی ضرورت پڑی تو کبھی کوفہ میں حبیب ابن مظاہر مبلغ حسین رہا, کبھی سلمان بن سرد خزائی مبلغ علی رہا. اسی طرح جب جیسی ضرورت پڑی ان کے گھر کے تربیت یافتہ افراد کام آتے رہے اور یہ سلسلہ ہدایت قیامت تک جاری رہنا تھا. اسی لیے امام مہدی جب پردے غیبت میں گئے تو پھر دین کو بے مہار چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ امام علیہ السلام فرما کے گئے کہ ہم خدا کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری طرف سے ہمارے بیان ہمارے احادیث کو بیان کرنے والے تم پہ حجت ہے. اسی سبب سے آج مکتب اہل بیت الحمدللہ سرخرو ہے. آج جہاں لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں, مکتب اہل بیت کا کوئی فرد بھی اپنے دین کے مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کی امید ہے, ہر ایک کی امید ہے کہ وہ نور کی کرن جو پردہ غیبت میں ہے وہ طلوع کرے گی اور پوری دنیا پہ ایک ہی دین ہو جائے گا. مل کے
سلامت رہو بیٹا, بس بات سنی میرے بچوں, ایک درود بھیجو محمد وال محمد. ایسے نہیں, ایک محبت بھرا درود بھیجا گا جان. بس آخری روایت آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کر دیا. حضرت حجت کے ظہور کے متعلق صرف شیعہ کے ہاں روایت نہیں ہے, امام مہدی کے ظہور کے متعلق صرف شیعوں کے ہاں روایتیں نہیں ہیں, بلکہ تمام منابع اسلامی میں, چاہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ تفسیر سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہوں, یا کسی بھی عنوان سے اسلامی علوم سے ریلیٹڈ ہوں, اور اس میں امام مہدی کا تذکرہ ہر صورت ملے گا. یعنی امام مہدی فقط شیعوں کے مقدسات میں نہیں ہے, امام مہدی اسلام کے مقدسات میں ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کے منابع میں بھی روایتیں ہیں, اہل تشیع کے منابع میں بھی احادیث موجود ہیں. علماء نے بسیار کاوش کے بعد ان احادیث کو جمع کر کے کیٹیگرائز کیا ہے, تقسیم بندی کی ہے, اور وہ تقسیم بندی فقط تین
چیزوں میں آ کے جم ہو جاتی ہے. کہا کہ تین قسم کی روایات ہیں امام مہدی کے ظہور کے پہلی کی نشانیوں میں, اور تین قسم کی روایات ہیں امام مہدی کے ظہور کے بعد کی نشانیوں میں. ہمارے بھائیوں کی صحیح کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں اس میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرا بہن مہدی ظہور کرے گا اگرچہ قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, خدا اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ مہدی ظہور کرے, حکومت قائم کرے, ظلم کا خاتمہ کرے, عدل کو عام کرے. یہ ہو کے رہے گا, وعدہ خدا بندی ہے. تین قسم کی, بس یہی عرض کروں گا, زحمتوں کو تمام کریں. تین قسم کی روایات جمع ہوتی ہیں. پہلی قسم وہ روایات ہیں, بیٹا میری بات سننا میری جان, امام مہدی کے متعلق جو بتاتی ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں ناامنی ہوگی, ناامنی, کہیں امن نہیں ہوگا, ہر ایک دوسرے سے خود کو غیر محفوظ سمجھے گا, ہر ایک دوسرے سے خود کو, حتیٰ کہ بھائی بھائی سے خوف کھائے گا, بیٹا باپ سے خوف کھائے گا, باپ بیٹے سے خوف کھائے گا, ناامنی ہوگی ہر طرف, دنگا فساد, لڑائیاں, جھگڑے, اختلاف, انتشار. یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانی ہے. دین لکلکائے زبانی ہوگا, یعنی زبان کی چٹنی ہوگی, اپنے چسکے کے لیے دین کی چیزوں کے نام استعمال ہوں گے, وضو ہوگا اس میں پاکیزگی نہیں ہوگی, نماز ہوگی عبادت کی لذت نہیں ہوگی, روزہ ہوگا بھوک کے سوا کچھ نہیں ہوگا, زکوٰۃ ہوگی اسراف کے سوا کچھ نہیں ہوگا, خمس ہوگا حقیقی مرکز سے دور چلے گا, جہاد ہوگا مگر فساد کے نام پہ ہوگا, فساد ہوگا, امر بالمعروف ہوگا صرف روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوگا, نہیں انل منکر ہوگا فقط اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہوگا, خدا کے لیے نہیں ہوگا, تولا ہوگا, محبتیں ہوں گی مگر اپنے معیارات کی, دینی معیارات کی نہیں, تبرع ہوگا تو دینی معیارات سے ہٹ کے ہوگا. یہ ہے مہدی سے پہلے حالات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ساری روایات کا دوسرا حصہ اس میں آتا ہے. اور تیسرا بھوک ہوگی, ننگ ہوگا, افلاس ہوگا, اتنی بھوک ہوگی, اتنا قحط ہوگا کہ ایک روٹی کے عوض, ایک روٹی کے عوض ناموس بیچی جائے گی, اتنا افلاس, اتنا افلاس ہوگا. یہ تین حالتیں روایات جو جمع کریں تو یہ تین نتیجے نکلتے ہیں, دین نہیں ہوگا, ناامنی ہوگی, افلاس ہوگا. اور ادھر مہدی ضرور کرے ظہور کرے گا, میرا مولا مہدی ظہور فرمائیں گے, دنیا میں امن قائم ہوگا. پھر ان روایات کو جمع کریں تو یہ بھی تین بنتی ہیں, تین قسم پہ بنتی ہیں. پہلا تو جو کریے گا, پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا, پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا, ہر طرف ایک ہی اذان کی ندا آئے گی, ہر طرف ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی ندا اٹھے گی. وہی دین جو غدیر پہ روک دیا گیا تھا وہی پوری دنیا پہ غالب کر دیا جائے گا. ان کی بھی اپنی دنیا ہے نا, ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. شاباش بیٹا, سلامت رہے. ایک پھر بھی درود کا حدیث اور محمد و آل محمد. پہلے دین نہیں ہوگا, میرا مہدی آئیں گے حکومت قائم ہوگی, ایک ہی دین ہوگا مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, فقط ایک ہی دین ہوگا. اور وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام, وہی دین اسلام ہوگا ہر طرف, اور کوئی دین نہیں ہوگا. اور پھر میرے مہدی کی حکومت کے بعد دوسری روایات جو جمع کریں تو دوسرا حصہ بنتا ہے کہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا, امن ہی امن, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, امن ہی امن, حتیٰ کہ اتنا امن ہوگا کہ اگر سونے سے لدی ہوئی عورت مغرب سے چلے گی, سونے سے اٹی ہوئی مستور مغرب سے چلے گی اور حج کے لیے مشرق میں آئے گی خانہ کعبہ میں, تو بلا خوف و خطر اکیلی چلتی ہوئی پہنچ جائے گی. اس طرح سے امن ہوگا میرے مہدی کی حکومت میں. ایک دین امن ہی امن، اور اللہ میری بہادی کی حکومت کے بعد زمین کو حکم دے گا، اے زمین اپنے خزانے اگل دے، اپنے خزانے اگل دے، زمین خزانے اگلے گی، ہر طرف فراوانی ہو جائے گی نعمتوں کی، آسمان بارشیں برسائے گا، زمین اناج اگائے گی، سونے کے اے ہر طرف ریل پیل ہو جائے گی، لوگ زکات اٹھا کے ہاتھوں میں پھریں گے کہ کوئی زکات لینے والا ہو، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر کوئی دینے والا ہوگا۔
اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔
چونکہ یہ زمانہ ہے جدید فہم و فراست شعور کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ہرگز نہیں کہتا کہ سوچو نہیں مانو، نہیں سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے، فقط مانو نہیں سوچو کہ یہ جو مولانا بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آیا یہ عقل قبول کرتی ہے نہیں کرتی، آیا حدیث میں ہے یا نہیں ہے، آیا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، مولانا ایسے تو نہیں کہہ جا رہا، سنی سنائی پہ نہ رہو، تحقیق کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، کیا فکر نہیں کرتے، کیا غور نہیں کرتے، کیا دیکھتے نہیں، کیا سنتے نہیں، کیا سمجھتے نہیں۔ قرآن جا بجا ہمیں جھجھوڑ رہا ہے، توجہ کریے گا، آیا کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بھائی یہ ممکن ہے یا نہیں۔ آؤ پھر میں تمہیں عرض کروں، میرے محمد نے اعلان رسالت کیا ہے 27 رجب 11 27 رجب 40 عام الفیل کو، اور میرے مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں، اگر عام الفیل کا حساب لگاؤں تو میرے مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں 28 صفر 63 عام الفیل کو، کل دورانیہ بنتا ہے تبلیغ کا 23 سال، کتنا بنتا ہے 23 سال 6 ماہ 17 دن، 23 سال 22 سال 6 ماہ 17 دن، میں اب اشتباہ کر رہا ہوں، 22 سال 6 ماہ 17 دن، یہ میرے مصطفیٰ کی تبلیغ کا دورانیہ ہے، کتنا 3 سال صرف گھر میں تبلیغ کی ہے، باہر نہیں کی، گھر میں تبلیغ، باہر نہیں، گھر میں اولاد بنی عبد المطلب میں تبلیغ، 3 سال، 3 سال کے بعد گھر کے باہر صرف باہر کے رشتہ داروں میں تبلیغ، اس کے بعد پھر میرا مصطفیٰ نے اپنی بستی بسا لی 11 سال بعد، اپنی بستی کے بعد پھر اپنے گھر میں جب تبلیغ کا ڈنکا بجا چکے تو پھر تبلیغ باہر شروع کی ہے، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں آخری حج میں 23 سال کی محنت میں آخری حج میں 1,24,000 افراد تھے، 23 سال میں ایک بندے نے، 23 سال میں ایک نبی نے، 23 سال میں ایک رسول نے، خدا کی قسم میری محمد کی طاقت تو سمجھیے یار، میرے مصطفیٰ کی طاقت تو سمجھو نا، 950 سال تبلیغ کی تو 72 لوگ ملے، ابراہیم نے 450 سال تبلیغ کی تو کوئی بھی نہ ملا، حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی تو سارے 10 دنوں میں پھر گئے، حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کی تو وہ غار میں جا سوئے، غار میں جا سوئے، اور میرے محمد نے تبلیغ کی تو غدیر میں 125,000 کو اکٹھا کر لیا۔ میرے محمد کی ہمت تو دیکھو نا، میرے مصطفیٰ کی ہمت تو دیکھو نا، میرے مصطفیٰ نے وہ 100 سال محنت نہیں کی، بس 63 سال کی محنت ہے میرے محمد کی، اور 1,40,000 صحابی جو کہہ رہے تھے آپ ہماری جان و مال پہ ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، یعنی 1,40,000 اصحاب کو ہدایت کے لیے تیار کر لیا، ہدایت کے لیے تیار کر لیا، ان کو ہدایت کے زینوں میں بٹھا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ سارے کے سارے میرے درجے پہ نہیں ہیں، سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ خطبہ غدیر پڑھیے گا، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم میں اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے پہ لعنت کا قائل ہوں، کیونکہ جو اسلام میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، کسی کی تحقیر کے لیے نہیں، لیکن میرے محمد کے کہے ہوئے جملے ہیں دہرانا چاہتا ہوں، فرمایا تھا اقلت المؤمنین وکثرت المنافقین، ان 1,40,000 میں مومن بڑے تھوڑے ہیں، مومنوں کی تعداد بڑی کم ہے، منافقین بہت زیادہ ہیں، مگر پھر بھی میرے محمد کی ایسا رعب تھا کسی کو جرت نہ تھی کہ وہ کہتے کہ ہم تیری نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا, باریاں لگ گئیں, پہلے تم جاؤ پھر میں جاؤں گا, پھر وہ جائے گا. اور آج اس بات کو یہیں روکیں گے. اور اللہ نے بھی کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, میرا حبیب گھبرانا نہیں, اللہ ان کے شر کو انہی کی طرف موڑ دے گا, تجھے محفوظ رکھے گا, تیری بات کو یہ رد نہ کر پائیں گے, تیری محنت کو یہ ضائع نہ کر پائیں گے. اور اتنے میں نعمان حارث بن نعمان فہری آگے بڑھا اور کہا محمد پہلے تو اپنی ساری باتیں ہم سے منواتا رہا, تو نے کہا نماز پڑھو, ہم نے صبح کے اندھیروں میں اٹھ کے اپنے آرام کو قربان کر کے سردی کے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, تو نے کہا روزے رکھو, ہم نے گرمی کے لمبے دنوں میں بکریاں بھی چرائی ہیں, اونٹ بھی چرائے ہیں, اپنے کام بھی کیا ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, تم نے کہا حج کرو, ہم نے گھر کے امن کو چھوڑا ہے, حج کی سختیوں کو برداشت کیا ہے, تم نے کہا جہاد کرو, ہم نے اپنوں پہ تلواریں سوت لی, تم جو کہتے گئے ہم کرتے گئے. اے محمد اب اپنے بعد اپنے بھائی کو ہماری گردنوں پہ سوار کر رہا ہے, اگر یہ تیرا حکم ہے تو تو ایسا نہ کر, اگر تیرے اللہ کا حکم ہے تو وہ میرے اوپر ابھی عذاب نازل کرے. ان کا شاید ایمان یہی تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے محمد جہاں تو ہو میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا, جہاں تو ہو وہاں میں عذاب نہیں بھیجتا. لیکن ان کو خبر نہ تھی اللہ کی, محمد کی اور علی کی آپس میں یہ طے ہو گیا تھا جو محمد اور اللہ کا دشمن ہوگا اس کو علی مارے گا اور جو علی کا دشمن ہوگا اس کو اللہ مارے گا. ایسے نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اکبر کی نعرہ حیدری, یہ طے ہو گیا تھا. میرے محمد نے نہ ہاتھ اٹھائے نہ زبان کو جنبش دی, ادھر اس نے خواہش کا اظہار کیا, ادھر محمد ہیں کہ کھڑے ہیں, ادھر دوسرے ہیں کہ انتظار میں ہیں کہ اب ہماری باری ہے, فلاں بندے نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ادھر کیا ہوا, اللہ نے ایک منتظر کو اس کے انتظار کے ختم ہونے کی بشارت دی اور کہا لے منتظر, تیرے منتظر کے دشمن نے اظہار دشمنی کر دی. تیرے منتظر کے, ولایت کا منتظر تھا نا, وہ منتظر ٹھہرا, تیرے منتظر کے دشمن نے اظہار دشمنی کر دی, اب تو اس کا وہی حشر کر جو تو تیرے ساتھیوں نے کعبہ کے دشمنوں کا کیا تھا, کیونکہ یہ مولود کعبہ ہے. تو پھر وہ ابابیل اس غار سے نکلا, پرواز کرتا ہوا ادھر اصحاب کے سروں پہ چکر لگایا, نگاہوں سے محمد کے قدموں کا بوسہ لیا اور عین محمد کے سامنے آ کے ایک پتھر پھینکا جو ابراء کے لشکر کی طرح اس کے سر پہ لگا, اس کے گھوڑ گزرتا ہوا اس کے پورے بدن سے گزرتا ہوا اس کو بھسم کر دیا. ادھر اعلان ہو گیا اللہ نہ کعبہ کے دشمن کو چھوڑتا ہے نہ مولود کعبہ کے دشمن. بس سلسلہ ہدایت, اگر میرا مصطفیٰ تھوڑی سی محنت سے اپنی اتنی زندگی میں لاکھوں جمع کر سکتا ہے تو میرا مہدی زمانے کا محمد 313 کی مدد سے کیوں نہ کر پائے گا. اور خدا کی قسم میرا مہدی بھی انتظار میں ہے. آج ہم زیارت ناحیہ پڑھا کیجئے, کہ کربلا کا شعور دیتی ہے کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوئے تھے. پوری کربلا کی تاریخ زیارت ناحیہ میں پنہاں ہے. زیارت ناحیہ پڑھا کیجئے, کم از کم ان عشورا کے ایام میں ضرور پڑھا کیجئے. سوچ رہا ہوں کہ کس شہید کا تذکرہ کروں. عزتارو, کل آپ نے اصغر کی شہادت کے مسائل سنے, کیونکہ شہزادہ علی اکبر کا بھی تابوت برآمد ہونا ہے اس منزل پہ اور حضرت عباس کا بھی. آج میرا دل چاہتا ہے میں حسن کے یتیم کا تذکرہ کروں. اللہ ہے کہ
خدا اس غم کے سوا تمہیں کسی غم میں نہ رو رہا ہے. حسن کا ایک بیٹا نہیں, حسن کے چار بیٹے کربلا میں کام آئے. یہ کلیئر ہونا چاہیے میرا بھائی, کلیئر ہونا چاہیے. خدا کی قسم تاریخ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اصل میں ہماری مجالس کی جو روٹین ہے ان کو ایسا ایسا بدلا جائے گا نا, یکدم نہیں بدل سکتے ماحول کو. آہستہ آہستہ علم مناظر کی طرف لے کے آئیں گے. خدا کی قسم کربلا کے مارکے میں حسین کی پھپھی بھی ساتھ ہے, صرف بہنیں نہیں یعنی علی کی بہن بھی ساتھ آئی ہے, امام حسین کی مائیں بھی ساتھ آئی ہیں, ازواج علی ساتھ آئی ہیں کربلا کے مارکے میں. وہ غلام بھی ساتھ ہیں جو علی کا بھی غلام تھا, حسن کا بھی غلام رہا, حسین کا بھی غلام رہا. آٹھ غلام علی کے, مولا علی کے ساتھ صفین اور جمل میں بھی انہوں نے حصہ لیا, پھر بعد میں حسن کی غلامی میں آ گئے, پھر حسین کی غلامی میں آ گئے. 95 سال کے بوڑھے صحابی رسول کے, مسلم ابن اوسجہ کا سنتے ہو, حبیب ابن مظاہر کا سنتے ہو, ان غلاموں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. خدا کی قسم ان غلاموں نے وہ غلامی کا حق ادا کیا ہے. اب کیا کروں, اس طرف بڑھوں, وقت سے مٹ چکا, مجھے گوجرانوالہ پہنچنا ہے اور 3:30 ممبر پہ 3 بجے پورے بیٹھنا ہوتا ہے, اور روز 3:30 پہنچ رہا ہوں, لیٹ ہو رہا ہوں, ان کا نظام بھی خراب ہوتا ہے, اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بار بار کے ڈیٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا اور پہنچنا ہے. چلے میں اس منظر پہ یہی رکتا ہوں. قاسم کے دو جملے سن لو. مولا حسن کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں کربلا میں شہید ہوئی ہیں. غیرت مندوں کے لیے بیٹے قربان کرنا مشکل نہیں ہوتے. بیٹے حسین کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے, بیٹیاں حسین کی شہادت کے بعد ماری گئیں, سگی بیٹیاں 2 امام حسن کی, سگی 2 بیٹیاں. پہلے یہ جملہ سن لو, پھر شہزادے قاسم کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. عزیزو, زینب کبرا امت کی اجر رسالت کی ادائیگی کے بعد تسبیح کے موتیوں کو جمع کر رہی تھی, ان موتیوں میں چند موتی مل نہیں رہے تھے, ایک حسین کے لاشے سے ملا, اٹھا کے بیویوں میں لائی. اب جمع کیا تو کہا کلثوم 2 اور کم ہیں, 2 اور کم ہیں. سرخ و سیاہ آندھی اتنی چلی کہ ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے. خدا نے پردے کا بھی تو اہتمام کرنا تھا نا, یکدم جو چادریں چھین لی تھی. اور ایسا کوئی تجربہ زینب و کلثوم کا نہیں تھا کہ بغیر چادروں کے نامحرموں کے سامنے جائے. تو اب اللہ نے سرخ و سیاہ آندھیاں چلا دی. کبھی کسی کا ریگستان سے گزر ہوا ہو یا صحرا سے گزر ہوا ہو وہی سمجھ سکتا ہے. اگر گزر نہیں ہوا نا تو آج نیٹ پہ جا کے, یوٹیوب پہ جا کے صحرا کا وہ منظر دیکھنا کہ جب ہوا چلتی ہے, ریت اڑتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. اونٹ جیسا جانور بھی اپنی آنکھیں, اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں دے کے بیٹھ جاتا ہے. اتنی سخت دھول ہوتی ہے, کچھ سجھائی نہیں دیتا. میں سلام کروں گا زینب کبرا تیرے اوپر, اتنی سخت آندھیوں میں حسن و حسین کے یتیموں کو ڈھونڈ رہی تھی, اتنی سخت آندھیوں میں. اور پھر عزادار و استغاثہ کیا زینب کبرا نے, کہا یا ابتا ادرکنی, بابا اب تو ہی مدد کو آ. ابھی استغاثہ ختم نہ ہوا تھا کہ کلثوم کو ٹھوکر لگی. چلتے ہوئے نظر تو کچھ نہیں آ رہا نا, ٹھوکر لگی. بی بی زینب آگے بڑھ گئی تھی, آہستہ سے آواز دی, بہن پلٹا, لگتا ہے یہاں کچھ ہے, پلٹا یہاں کچھ ہے. پلٹ کے آئیں, زمین کو ٹٹولنا شروع کیا. اب ٹٹولا تو کیا ہے, مولا حسن کی 2 سگی بیٹیاں ایک دوسرے کے بغل گھیر ہے, اور ایک مرتبہ زینب کبرا نے اپنے چہرے انور کو ان پہ کیا تو ایمان کی نورانیت نے بچیوں کے چہروں کو روشن کر دیا. اب کیا دیکھا, تو دونوں کی پشت پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان,
حسن کا قاسم صرف پامال نہیں ہوا، حسن کی بیٹیاں بھی پامال ہو گئی۔